بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمر به، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: من آتاه الله مالا، جس شخص کو رب تعالی مال و دولت سے نواز دیں، فلم يؤدي زکاته، اور وہ اس کی زکات ادا نہیں کرتا، مسل له يوم القيامة شجاعا اقرع، قیامت کے دن اس کے لیے اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، له زبیبتان، جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، یطوقہ یوم القیامہ، جو قیامت کے دن اس کی گردن میں توک بنا کے ڈال دیا جائے گا، ثم یأخذ بلہزمتیہ، پھر وہ سانپ اس کی باچھوں کو پکڑے گا، جبڑوں کو پکڑے گا، یعنی بشدقی، ثم یقول، پھر وہ سانپ کہے گا: انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں. ثم تلا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں جو رب تعالی نے انہیں عطا کیا ہے اپنے فضل سے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل ان کے لیے اچھا ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه، ان قریب جو وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن توک بنا کے ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کی میراث اللہ کے لیے ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ عز و جلال اس چیز سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. اس روایت کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے حالات کے متعلق ہم نے حدیث نمبر 6 کے تحت کچھ تفصیلات بیان کی تھی. اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیث کو یاد کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی. اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً دعا فرمائی تھی، جس دعا کے بعد جو بھی وہ یاد کرتے تھے ان کو کبھی بھولا نہیں تھا. اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جس کے بارے میں اس صحابی نے خود دعا کروائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مومن ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں میری اور میری والدہ کی محبت نہ ہو، اور کوئی ایسا مومن نہ ہو کہ جن کی محبت میرے دل میں اور میری والدہ کے دل میں نہ ہو. تو اللہ نے یہ واقعتاً اس دعا کو قبول فرما لیا. اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جس پہ دعا انہوں نے کی اور آمین اللہ کے رسول نے کہی. صحابہ آتے دعا کروایا کرتے، اللہ کے رسول دعا کر دیا کرتے. اس صحابی کے بارے میں فرمایا ابو ہریرہ، دعا تم کرو، آمین میں کہتا ہوں. آج دنیا کے اندر کوئی ایسی مسجد نہیں، کوئی دانشگاہ نہیں، کوئی ایسا تعلیم و تعلم کا مبارک سلسلہ نہیں جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بار بار نام نہ آتا. ان کو اللہ تعالی نے اتنا کمال کیوں دیا؟ میں صرف اس کو دہرانے کے بعد اپنی بات کو آگے لے چلوں گا. کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کمال کیسے دے دیا، تو ان کے جوابات میں سے ایک جواب یہ تھا، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور یہی جواب دینا چاہیے. اور دوسرا جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً ان کے لیے دعا فرمائی تھی. اور تین جواب یہ اپنی زبان سے بیان اس انداز سے کرتے ہیں، انی لأجزی اللیلۃ ثلاثۃ اجزاء، میں رات کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ثلث انام، رات کا پہلا حصہ اور ایک حصہ میں سو جاتا ہوں، وثلث اقوم، اور دوسرا حصہ میں تہجد پڑھتا ہوں، وثلث اتذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رات کا ایک حصہ میں سرور کائنات کے فرامین کو یاد کرتا ہوں. اور ایک اور خوبصورت بات، جو چھٹی بات انہوں نے بیان کی، جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑے سبق کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد، ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد، سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی والدہ محترمہ کے پاس جاتے اور جا کے یہ دعا دیتے، رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اے میری ماں، تجھ پہ اللہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، تو نے میری کتنی پیاری تربیت کی ہے. اور آگے سے ماں بھی یہ کہتی، رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، میرے بیٹے، تجھ پہ بھی اللہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، تو نے بڑھاپے میں مجھے یاد رکھا. ماں سے دعائیں لینا یہ وہ ایک عظیم کام ہے جس کے نتیجے بہت ساری عظمتیں انسان کے دامن میں جمع ہو جاتی ہیں. اور یہ وہی صحابی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کھجوریں اس کو عطا کی، اس وقت حالات ایسے تھے، اس صحابی نے ایک کھجور کھا لی اور ایک رکھ لی. پوچھا ابو ہریرہ، آپ نے یہ کیوں رکھی ہے؟ کہا میں اکیلا ہی بھوکا نہیں، میری والدہ محترمہ بھی بھوکی بیٹھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم اسے کھا لو، میں والدہ گرامی کے لیے تجھے اور دے دیتا ہوں. احساس والدین کا، ان کی دعاؤں کا طالب بننا اور ان سے دعائیں لینا، یہ وہ کمال ہے جس کو آج امت نے چھوڑا تو بہت سارے کمالات بھی ان سے چھوٹ گئے. اللہ عزوجلال ہمیں ان باتوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک پیغام دیا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دینے والا بھی اللہ ہے اور محروم کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے، جس کو مال و دولت سے نواز دیا، فلم یؤدی زکاتہ، وہ یہ مال مل جانے کے بعد دینے والے کا حکم بھی بھول جاتا ہے اور دینے والے کو بھی بھول جاتا ہے. اسی کے مال کی برکت کے لیے، اسی کے مال کی پاکیزگی کے لیے، اس کے مال کی شر سے اسی کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. اگر وہ شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ عز و جلال اس کے نتیجے میں قیامت کے دن ایک گنجا سانپ اس پہ مسلط کر دیں گے. گنجے سانپ کا کیا قصہ ہے؟ اتنا زہریلا سانپ ہوگا کہ اس کی زہر کی وجہ سے اس کے بال اڑ چکے ہوں گے, کہ اگر وہ ایک پھونک مار دے دنیا میں تو دنیا کی ہریالی جو ہے وہ جل کے راکھ بن جائے. لہو زبیبتان, یہ دو سیاہ آنکھوں والا, نکتوں والا, اتنی ڈراؤنی شکل, ہولناک کی, اور وہ انسان کی گردن میں توک بن جائے گا. توک بننے کے بعد کرے گا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لہو زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ, اور بعض لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے جھاگ نکال رہا ہوگا, یہ اس کے وحشی ہونے کی علامت ہے. کس طرح وہ گردن کے گرد لپٹ کر پھر وہ انسان کے جبڑوں کو پکڑے گا. یہی وہ گالیں جو پھلا پھلا کے دنیا میں باتیں کرتا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تھا, ان جبڑوں کو وہ پکڑ کے کھینچے گا اور ساتھ یہ کہے گا انا مالک, پریشان کیوں ہوتے ہو, میں تیرا مال ہی تو ہوں. انا کنزک, میں تیرا وہ خزانہ ہی تو ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. عربی زبان میں کنز اس کو کہتے ہیں جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. تو یہ بھیانک جو نتیجہ قیامت کے دن جس شخص کے سامنے آئے گا, یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال و دولت سے نواز دیا لیکن وہ دینے والے کو بھی بھول گیا اور اپنے مال کی برکت, اپنے مال کی شر اور شرارت سے بچنے اور پاکیزہ کرنے کی بھی اس کو ضرورت نہ رہی. نتیجتاً اس کے سامنے یہ عذاب کی شکل ہوگی کہ یہی مال, یہی بینک بیلنس ایک سانپ بن کے اس کے گردن میں توک بن جائے گا اور پھر ساتھ اسے کاٹے گا اور کھینچے گا اس کی باچوں کو, جبڑوں کو, ساتھ اسے بتائے گا کہ میں تیرا وہی مال ہوں جس سے تو محبت کیا کرتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے, میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس سے تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. یہ روایت صحیح بخاری, صحیح مسلم, السنن الکبریٰ, السنن الصغریٰ اور سنن ابن ماجہ, سنن النسائی اور مسند امام احمد اور مسند الحمیدی اور صحیح الجامع کے اندر موجود ہے. اور یہ روایت تمام علماء کے نزدیک صحیح ہے کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اس حدیث کی روشنی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو پیغام دیا ہے وہ پیغام یہ ہے, مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جب کسی نیک آدمی کو ملے, مال مصیبت ہے جب کسی برے انسان کے پاس آئے, اسی طرح مال فتنہ ہے کسی نیک آدمی کو بھی ملے اور اس کا وہ صحیح استعمال نہ کرے. اور پوری امت کے لیے جو فتنہ ہے, حدیث میں آتا ہے ان لکل امت فتنہ, ہر امت کا فتنہ ہے, وفتنت امتی المال, میری امت کا فتنہ یہ مال ہے. یہ مال جس کو مل جائے اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے, بر وقت دینی چاہیے اور پوری پوری دینی چاہیے, اس میں کسی قسم کی کمی کرنا یا اسے مؤخر کرنا اس کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. زکوٰۃ کیا ہے, اس کو ادا کرنے کے ثمرات کیا ہیں؟ اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو معاشرے پہ اس کے نقصانات کون سے مرتب ہوتے ہیں, اور زکوٰۃ کا اصول کیا ہے, زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے اور زکوٰۃ کن کو نہیں دینی چاہیے, یہی وہ چند عناوین ہیں جو آج اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور نیکی میں بڑھا دیں۔ زکوٰۃ یہ تزکیہ سے مصدر ہے، اور عربی زبان میں زکوٰۃ کے چار معانی استعمال ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا پہلا معنی یہ ہے طہارت اور پاکیزگی۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں
قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها،
یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کی اصلاح کی، اپنے نفس کے زاویوں کو درست کیا، اسے شرک اور نافرمانی سے پاک کیا۔ تو زکوٰۃ کا پہلا معنی ہے صلاحیت اور درستگی۔ وہی مال درست ہوتا ہے اور اسی مال کے اندر صلاحیت ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کو روشنی بھی دے سکتا ہے، رونق بھی دے سکتا ہے، اور آپ کی زندگی کو پرکیف بنا سکتا ہے جس مال سے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جلال نے اس لیے یہاں قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اس کی طہارت کو حاصل کر لیا۔ مال پاک ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس سے زکوٰۃ دی جائے، اور مال اسی وقت ہی شفافیت کا ایک روشن باب بنتا ہے جب اس کا وہ حصہ جو اللہ نے حکم دے دیا ہے اس مال سے دل کی خوشی سے نکالا جائے۔ دوسرا معنی جو عربی زبان میں زکوٰۃ کا قرآن مجید نے استعمال کیا ہے صلاحیت اور درستگی۔ پہلا معنی طہارت اور پاکیزگی۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا۔
فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا رب اس کے بدلے میں ایسی اولاد دے، خیرم منہ، ہو جو اس سے بہتر ہو۔ زکاتن کس اعتبار سے؟ صلاحیت کے اعتبار سے اور درستگی کے اعتبار سے۔ اب جانتے ہیں خضر علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جب ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ملاقات کے بعد کتنے بڑے سبق حاصل ہوئے امت کو۔ ایک بچے کو انہوں نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ کس طرح؟ کشتی کا تختہ جو ہے وہ توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا راز بیان کر رہے ہیں کہ یہ بچہ کل کو ان کے لیے مصیبت تھا، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اس کو اس سے اچھی اولاد عطا کر دیں جو درستگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، جس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ رب کو بھی راضی کرے اور والدین کرے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ تیسرا معنی جو زکوٰۃ کا ہے وہ ہے برکت، افزائش، نشو و نما۔ وہی مال باعث برکت ہوتا ہے، اسی مال کی ہی صحیح افزائش ہوتی ہے، صحیح نشو و نما ہوتی ہے۔ بلکہ صرف افزائش نہیں، بلکہ انسانی زندگی کی زیبائش کا بھی یہی مال کام کرتا ہے جس مال سے زکوٰۃ دی جائے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال کا فرمان آپ نے سنا،
خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم۔
خذ من اموالهم، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجیے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور نیکی میں بڑھا دیں۔ چوتھا معنی جو زکات کا ہے وہ ہے تعریف اور مدح. وہی مال انسان کی آسمانوں میں تعریف کا انسان کو مستحق بناتا ہے جس مال سے انسان زکات دیتا ہے. وہی مال انسانی زندگی میں ایسی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے کہ ان صلاحیتوں کے ذریعے پوری دنیا ان کی معترف بنتی ہے جب وہ حلال لقمہ استعمال کرتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو ان کا نام نہیں جانتا؟ ان کے والد جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے ساتھی ان کے پاس پہنچے جو والد کی بات نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری کے باپ نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس جو مال ہے جو میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہ، ایک درہم بھی میں حرام کا چھوڑ کے نہیں جا رہا. حرام کا درہم تو دور کی بات ہے، میں شبے والا بھی ایک درہم چھوڑ کے نہیں جا رہا. اور آج امام بخاری کا نام دیکھ لیں، اصل تعریف وہی ہے جو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. جو فرشتے تعریف کریں انسان کی، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے فرمایا، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقوا، تم اپنی تعریف اور مدح خود بیان نہ کیا کرو، اللہ خوب جانتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے. تو زکوٰۃ کے بنیادی طور پہ چار معنی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں: طہارت و پاکیزگی، صلاحیت اور درستگی، برکت، افزائش اور نشو و نما، اور چوتھا معنی تعریف اور مدح. علماء امت نے زکوٰۃ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، ہی حق واجب فی مال مخصوص فی وقت مخصوص بأوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. یہ ایک واجبی حق ہے جس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، ہر مال میں نہیں، اس مال سے جو نصاب کو پہنچے گا. فی وقت مخصوص، یہ ہر روز زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اس سال کے بعد ایک دن آئے گا، ما حال علیہ الحول، اس سال کے بعد یہ واجبی حق پورا کرنا ہوگا. بأوصاف مخصوصہ، اس کی کچھ شرائط ہے، اصول ہیں، ایسے ہی نہیں زکوٰۃ دیں گے، اس کا ایک حساب ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے. لطائفۃ مخصوصہ، ہر ایک کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ اس خاص گروہ کو زکوٰۃ دی جائے گی جس کا تذکرہ قرآن نے پیش کر دیا ہے. یہ زکوٰۃ اگر انسان ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ثمرات کیا سامنے آتے ہیں؟ سب سے پہلا اس کا فائدہ ہوتا ہے، انسان کا ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. ارکان اسلام میں سے ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. بس اگر وہ توبہ کر لے، نماز کی پابند بن جائیں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یہ سورت توبہ کی آیت ایک پیغام دے رہی ہے، جو شخص نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ تمہارا دینی بھائی نہیں ہو سکتا. اس کے ایمان میں خلل ہے، اس نے واجبات کو چھوڑا ہے، فرائض کو چھوڑا ہے. اس لیے قرآن مجید نے ایک اور راز بیان کیا ہے کہ انسان کے ایمان کی صداقت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. اور اللہ عز و جلال نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا،
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس سے وہ زکاة دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، حقیقی مومن یہی ہے. اللہ عز و جلال نے ان کے لئے درجات بھی رکھے ہیں، بخشش بھی رکھی ہے اور عزت والا رزق بھی رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی عزت کو سمجھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت میں عزت والا رزق رکھا ہے. اللہ عز و جلال سب کے نصیب میں فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا فائدہ بیان کیا ہے اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 3041 سلسلہ صحیحہ 1046. آپ کا فرمان معظم عبداللہ ابن معاویہ الغادری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں. ثلاث من فعلہن فقد طعم طعم الایمان. تین ایسے کام ہیں جو انسان کر لیتا ہے اللہ عز و جلال اسے ایمان کی لذت، حلاوت اور مٹھاس کو پا لیتا ہے. من عبد وحده، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے. وانه لا الہ الا اللہ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، باقی سب معبودان باطلہ ہیں، جو معبود برحق ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِ، اور وہ اپنے مال کی زکاة دیتا ہے. طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُ، دل کی خوشی کے ساتھ وہ زکاة دیتا ہے. وَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، اور یہ زکاة ہر سال کے بعد دیتا ہے. اس حدیث نے تین باتیں بیان کی، ایک ہے زکاة دیتا ہے، دوسرا ہے کہ سال کے بعد دیتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ دل کی کڑن کے ساتھ، مصیبت سمجھ کے نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ زکاة دیتا ہے. ایسا انسان اللہ عز و جلال کے ہاں کیسا مقام حاصل کرتا ہے؟ ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس ایسے انسان کو ہی نصیب ہوتی ہے. چوتھا فائدہ، انسانی زندگی میں غم بھی آتے ہیں، خوف بھی آتے ہیں، اللہ عز و جلال غموں سے بھی، پریشانیوں سے بھی اور خوف سے بھی اس انسان کی حفاظت فرماتے ہیں جو زکاة بر وقت ادا کرتا ہے. ارشاد ربانی ہے،
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، نماز کو انہوں نے قائم کیا اور زکاة کو ادا کیا، لهم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی ان پہ کوئی خوف ہوگا. پانچواں فائدہ، زکاة کی ادائیگی سے انسان اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ جاتا ہے. ارشاد ربانی ہے،
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
نماز کی پابندی کرو، زکاة کو ادا کرو، اللہ عز و جلال کے پیغمبر کی فرما برداری کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے.
چھٹا فائدہ، زکاة کی ادائیگی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی قرار دے دیا ہے. کامیاب زندگی، کامیاب معیشت، کامیاب اقتصادی نظام ہوتا ہی وہ ہے اس میں زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کیا جائے۔ اس لیے اللہ عز وجل نے فرمایا
الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔
جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر ان کا یقین کامل ہے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ نجات پانا یہ چھوٹا سا کلمہ نہیں ہے۔ آج جتنے مسائل اور مصائب آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں احتساب کے نام پہ، ان ساری چیزوں سے نجات کب ملتی ہے؟ جب انسان ٹرو پراپر چینل اپنی زندگی گزارتا ہے۔ معاشرے فقیر کیسے ہوتے ہیں جہاں یہ نظام مضبوط نہیں ہوتا؟ آپ نے کوئی تاریخ کا کوئی ورک پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا صحابہ کے زمانے میں، یا بعد والے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ کوئی بھوک سے مرے ہیں، یا کسی نے آ کے روڈ پہ آ کے اپنے آپ کو زمین پہ لٹا لیا ہو کہ ہمارا کھانا پورا نہیں ہو رہا؟ کوئی نظام ایسا دیکھا ہے آپ نے تاریخ میں؟ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے اس نظام کو مضبوط کیا، رب تعالیٰ نے ان کو پریشانیوں سے بھی نجات دے دی، اور اللہ عز وجلال نے اس خوف اور فیوچر پلاننگ کے بارے میں جو انسان کے اندر قلق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو نجات دے دی۔ بلکہ حالت کیا ہو گئی، عمر بن عبدالعزیز کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، جب تاجروں کو انہوں نے بلایا اور کہا سنو یہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ جمع کرو۔ زکوٰۃ آئی، فقراء کو دی گئی، زکوٰۃ بچ گئی۔ مساکین کو دی گئی، زکوٰۃ بچ گئی۔ کہا رستوں میں جاؤ، جا کے اعلان کرو کسی کا قرض ہے تو اس کا ہم ادا کرتے ہیں، قرض ادا ہو گئے، زکوٰۃ بچ گئی۔ کہا پھر جاؤ گلیوں میں اعلان کر دو، کسی کی شادی نہیں ہوئی تو ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں، شادیاں ہو گئی، زکوٰۃ بچ گئی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا، اگر بچ ہی گئی ہے تو ایسا کرو کچھ اناج لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی بکھیر دو، معاشرے میں کوئی ایسا شخص تو بچا نہیں ہے جس کی ضرورت پوری نہ ہوئی ہو، میں چاہتا ہوں کہ میری سلطنت سے کوئی پرندہ بھی اڑتا ہوا گزرے تو بھوکا نہ گزرے، یہاں سے بیٹھ کے کھا کے گزرے۔ اس بات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، بات سمجھنے والی ہے۔ اگر اس نظام کو مضبوط کر دیا جائے کوئی پریشانی نہیں رہتی، کیونکہ یہ نظام ربانی ہے، یہ اللہ نے نظام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہوتا ہے انسانیت کے لیے سب سے بہترین نظام وہی ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نظام وہی اچھا ہوگا جو اس نے بنایا ہوگا، جس نے ہمیں دنیا میں اتارا ہے، جس نے مشینری تیار کی ہوتی ہے اس کی ہدایات پہ ہی چلانے سے ہی مشینری سے ہی کام کرتی ہے۔ میں اور آپ بھی اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا میرا مالک میرے اور آپ کے بارے میں جانتا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی، فارم فل کروایا اور زکوٰۃ سے چھوٹ دے دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ سنیے جو احادیث نے محفوظ کیے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا،
لَأُقَاتِلَنَّ مَن فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ،
جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا، قتال کروں گا،
وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِ عِقَالًا،
وہ شخص جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ نہ دی تو میں اس پر بھی اس سے جہاد کروں گا، لڑائی کروں گا۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس لیے ساتواں اس کا فائدہ بیان کیا ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی, جہاں ادائیگی ہے وہاں یہ جنت کا ایک پروانہ بھی ہے. یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 5925, سلسلہ صحیحہ کی 2921, ارشاد نبوی ہے. من آمن باللہ ورسولہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا, اس کے رسول پر ایمان لایا, واقام الصلاۃ, اس نے نماز کو قائم کیا, وآت الزکاۃ, اس نے زکوٰۃ کو ادا کیا, وصام رمضان, اس نے رمضان کے روزے رکھے, کان حقا علی اللہ, اللہ تعالی نے ایک حق لکھا ہے اپنے اوپر, ان یدخلہ الجنہ, کہ اس بندے کو اللہ ذوالجلال جنت میں داخل فرمائیں گے. ہاجر فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی زمین میں ہجرت کرے, او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا, یا اپنی اس جگہ پہ بیٹھا رہے جس جگہ وہ پیدا ہوا تھا. تو جنت کی ضمانت جو ہے اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو توحید اور نماز کے بعد زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھواں فائدہ اس کا یہ بیان کیا ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک اسلامی, ایمانی اور دینی ذمہ داری سے انسان عہدہ برا نہیں ہوتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت ہے صحیح ابن حبان کی 3206 اور صحیح الترغیب کی 1719. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا ادیت زکات مالک, جب تم نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی, فقد قضیت ما علیک فیہ, تو گویا کہ تو نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیا. ومن جمع مالا حراما, اور جس نے حرام مال کو جمع کیا, ثم تصدق به, پھر اس حرام مال سے صدقہ کیا, لم يكن له فيه اجر, اس کو کوئی بھی اجر نہیں ملے گا, وكان اصره عليه, بلکہ اس حرام مال کا گناہ اور بوجھ اسی کے ذمے رہے گا. نواں فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بیان کیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جب تک نہیں کی جاتی اس مال کی شرارت اور شر سے انسان محفوظ نہیں ہوتا. یہ بات صحیح الترغیب کی ہے 743 اور صحیح ابن خزیمہ کی ہے 2258. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا ادیت زکات مالک, جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کر لو, فقد اذهبت عنك شر, تو گویا کہ تم نے اپنے آپ سے اس مال کی شر اور شرارت کو دور کر دیا. لیکن اگر زکوٰۃ انسان نہیں دیتا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا اور اس عادت پہ پختہ ہو جاتا ہے, یہ عادت انسان کو کفر اور شرک تک بھی پہنچا دیتی ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں, وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. ان مشرکوں کے لیے بہت بڑی ویل ہے, خرابی ہے, جو زکوٰۃ نہیں دیتے. مشرک زکوٰۃ نہیں دیتے, ان مشرکوں کے لیے ویل ہے, بربادی ہے, خرابی ہے, جو زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ زکوٰۃ کے اصول مسلمانوں کے لیے ہے کہ کافروں کے لیے؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ ایک نہ ایک وقت کافر اور مشرک بھی بن جاتا ہے, اور آخرت کے ساتھ بھی کفر کرنے والے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ, کیونکہ قیامت کو حساب ہونا ہے, ان کو اگر قیامت کا حساب یاد ہو تو یہ زکوٰۃ دیں, یہ آخرت کے بھی انکاری ہیں اور کفر کرنے والے ہیں. دوسرا نقصان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اگر انسان زکوٰۃ نہیں دیتا, جس معاشرے کے اندر زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے وہ معاشرہ قحط سالی کا شکار رہتا ہے. بارشیں نہیں ہوتی, اگر ہوتی ہیں تو نقصان ہو جاتے ہیں, اور اگر ہوتی بھی ہیں بارشیں تو انسانی ضرورت کو پورا نہیں کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, صحیح الجامع 7978, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لم تظہر الفاحشة فی قوم قط, جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے, حتی یعلنوا بها, اعلانیہ طور پہ فحاشی آ جائے, الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع, اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری اور اس طرح کی بھوک عام ہو جاتی ہے جو اس سے پہلے کسی قوم کو نہیں آئی تھی. اور آج دیکھ لیں, فحاشی جس زور اور شور سے عام کرنے کی پلاننگز کی جاتی ہیں, کاش اس کو روکنے کی پلاننگ ہوتی. گنتی کے 10 اور 20 روپے کے پیکج یوتھ کے ہاتھوں میں کیوں دے دیے گئے؟ نہ ماں کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے, اور 10 10 20 20 روپے کے ذریعے ساری رات اللہ کی ناراضگی اور ایمان کو بیچنے پہ لگا دیتے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے, کس معاشرے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت برسے ہم پہ. مدینے میں صحابی اپنی اہلیہ کو لے کے زرگر کی دکان پہ پہنچے اور ان کو الگ بٹھا دیا. یہودی, یہ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے. ایک الگ بات ہے کہ یہ بات سن کے آپ کو تھوڑی سی پریشانی تو ہوگی کہ آج کتنی زبانیں بولتی ہیں اور سننے والے بھی چپ کر جاتے ہیں کہ یہودی تو ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں, ان کے ساتھ ہمارا کوئی پیچ اپ ہونا چاہیے. یہودی سب سے بڑا دشمن ہے. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود, مومنوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے. اگر یہ بات صحیح ہے کہ واقعتاً وہ یہودی 60 ارب ڈالر کی خطیر رقم پولیو کے قطروں کے لیے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور لگاتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیا پیرامیٹر ہے مسلمانوں کے پاس کہ اس کے اندر کیا ڈالا ہے؟ ہو یہودی اور مسلمان کا دوست ہو, یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ کارل بوکائی مسلمان ہوا ہی اس وجہ سے, اور اپنی بات کو لکھتا ہے کہ میں صرف اس آیت کو پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں کہ آج 1400 سال گزر گئے, ایک سال نہیں ایسا گزرا کہ جس سال یہودیوں نے مسلمانوں سے اپنی دشمنی کم ہی کی ہو. اس کا مطلب ہے یہ قرآن سچا ہے. مسلمانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے, اس قوم کے اندر جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے گی, اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری آئے گی. اور طاعون کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ شاید آپ میں سے کچھ احباب جانتے ہوں, انسان کی گردن اور انسان کے بازو بغل میں وہ معمولی سا ایک ابھار ہوتا ہے, نتیجتاً چند ہی دنوں میں وہ انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے. اور آج تک کینسر ڈائیگنوز کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ آئے دن خطرناک جو ہے وہ صورتحال کیوں بنتی جا رہی ہے؟ کیسی کیسی بیماریاں آ رہی ہیں جو کبھی آپ نے بچپن میں سنی تھی, جو کبھی آپ نے اپنے آباؤ اجداد کی زبانوں پہ سنی تھی کہ یہ بھی بیماری ہو سکتی ہے. اس قوم کے اندر, جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے, وہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب ایسے ہی آتے ہیں. اور آج سمجھ سے باہر ہے, قرآن کی آیت صرف اتنی ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, وہ لوگ جو صرف پسند کرتے ہیں, فحاشی کرتے نہیں ہیں, پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی پھیلے. قرآن نے آگے کیا حکم دیا ہے, کیا خبر دی ہے؟ لہم عذاب فی الدنیا, دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں ذلت ہے. بینگ اے مسلم ایک انسان کو شرم اور حیا کرنی چاہیے کہ وہ شخص اسلام کا دعوے دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اسلامی اقدار کو فروغ دینے کی ذمہ داری بھی ہو اس پہ کہ میں نے اس وطن عزیز کے اندر اسلام کی ان بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے جس پہ قومیں عروج پاتی ہیں۔ آج وہی اگر کہے کہ فحاشی کے اتنے اڈے اور اتنے ارب روپے لگا کے انسان کھولے گا، آپ کیا خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ یہودی شرارتی، حاسد، دشمن، یہ تین فیصلے شریعت کے ہیں۔ یہودی مسلمان کا دشمن بھی ہے، حسد بھی کرتا ہے اور شرارتی بھی ہے۔ وہ صحابیہ بیٹھی تھی، اس نے صرف اوپر والی چادر اور نچلی چادر کو گرا دے دی۔ جب صحابیہ اٹھی، نتیجہ کیا نکلا؟ جب اوپر والی چادر اور نچلی چادر کو باندھا ہوا تھا، اور اس بیچاری بھولی والی، اس کو تو نہیں پتا۔ صحابی کو جب یہ پتا چلا کہ جب اٹھی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا۔ چادر جب اٹھی ہے، اس کے پاؤں یا کچھ چیز نظر آئی ہوگی، اس غیرت میں آ کے اس صحابی نے اس یہودی کو قتل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں یہودیوں نے مل کے اس مسلمان کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، آج محمد اس وقت تک سوئے گا نہیں جب تک ان کو مدینے سے نکال نہیں دے گا۔ کس غیرت کی بات آج مسلمان کرتا ہے، کس چیز کے دعوے کرتا ہے؟ موٹر سائیکل جو ہے بیچنا ہو تو وہاں ایڈورٹائزنگ کے لیے عورت، گھریلو استعمال کی چیز، بازار کے استعمال کی چیز، مردوں کے استعمال کی چیز، ہر چیز میں ایڈورٹائزنگ کے لیے عورت۔ سبب کیا ہے؟ یہ وہ سبب ہے جس کا حدیث نے تذکرہ کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے، تم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، تم ایک وقت آئے گا کہ یہود و نصارہ کے طریقوں پہ عمل کرو گے، جہاں بلشت کی بلشت اور وزراعا بزراع، اور آگے اس کی تفصیل بیان کی، حتی لو ان احدهم دخل جحر ضب لدخلتمو، ضب گوبھی جس کو کہتے ہیں، اگر کوئی اس کی بل میں یہودی اور عیسائی جائے گا، تم کہو گے یہ بھی کوئی کام اچھا ہی ہوگا، میں بھی جاتا ہوں، خواہ کوئی چیز ڈس جائے۔ اور اگلی بات، ولو ان احدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتمو، اگر یہودی اور عیسائی رستوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو گھر میں کرتے ہیں، تو تم کہو گے شاید اس میں بھی عزت ہے، تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ حالت کیا بن گئی ہے؟ جن دانشگاہوں نے، جنہوں نے انسانیت کے ٹیڑے افکار کو درست کرنا تھا، وہاں افکار کیا ہے؟ یہ معاشرے کی بنیادیں ہیں جس کو ایک ایک کر کے جہاں کمزور کیا جا رہا ہے، ان کو کاٹا بھی جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جس معاشرے کے اندر قوم زکاة نہیں دیتی، اللہ بارش کے قطرات روک لیتے ہیں۔ اور آگے حدیث کہتی ہے، وَلَوْ لَمْ تُمْتَرُوا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ تُمْتَرْ، اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ کبھی بارش اتار ہی نہ۔ جس معاشرے میں زکات نہیں دی جاتی، لولا البہائم لم یمطروا، اگر جانور چوپائے اور پرندے نہ ہوں تو بارش ہو ہی نہ۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے تیسری بات بیان کی، وما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ، جس قوم کے لوگ اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کرتے، بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا فیصلہ نہیں کرتے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اس معاشرے میں اللہ خانہ جنگی کو نافذ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور فیصلہ بھی کتنا بڑا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ پلید ہے شراب، یہ شیطان کا ایک حصہ ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ جوے بازی، یہ شراب، یہ تیر نکالنا، یہ پانسی اور بت شیطانی عمل ہے. اور روایات کیا بتاتی ہیں؟ الخمر ام الخبائث، شراب تمام خباستوں کی ماں ہے، جڑ ہے، ہر فحاشی اور ہر برائی کی جڑ ہے. یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے، اللہ کا یہ فضل ہے میں نے اسلام سے پہلے بھی شراب نہیں پی. اور انہوں نے قصہ کیا نقل کیا، جو قصہ شاید کہ کوئی سن کے سیدھا ہو جائے، کہ جب ایک شخص شراب پی لیتا ہے تو صحابی روایت کیا کرتے ہیں، شراب کے پینے کی وجہ سے اس کے سامنے محارم کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. یقع علی عمتہ و خالتہ، نہ اسے پتہ چلتا ہے کہ میری خالہ کون ہے اور میری پپھو کون ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ان کے ساتھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فہل انتم منتہون، اور تم رکتے ہو کہ نہیں رکتے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے بہادر، کھڑے کھڑے زمین پہ گر گئے تھے گھٹنوں کے بل، اور کہا انتہینا انتہینا، یا اللہ ہم رک گئے، یا اللہ ہم رک گئے. عمر جیسے بہادر یہ کہہ رہے ہیں، اور آج ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی پریشانی ہے اور کتنی بڑی شرمندگی ہے کہ وہ اس بات کو ایک معمولی سے الفاظ کے ساتھ ٹال کے فارغ کر دے، پھر کیا ہے. اور حدیث کہتی ہے کہ اس دسترخوان پہ مت بیٹھو جس دسترخوان پہ شراب پڑی ہو. اور حدیث کہتی ہے کہ جب کوئی شراب پیتا اس کو 40 کوڑے لگاؤ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اور آپ حیران ہو جائیں گے چوتھی مرتبہ. صحیح الجامع کی روایت بتاتی ہے، فقتلو، اسے قتل کر دو. وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله، جس معاشرے کے اندر ائمتهم بكتاب الله، حکمران بالا اللہ کی کتاب کے فیصلے نہیں کرتے، الا جعل الله بأسهم بينهم، اللہ تعالیٰ خانہ جنگی مسلط کر دیتے ہیں. اور اسی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس قوم نے کوئی عہد و پیمان کیا ہوتا ہے وہ عہد و پیمان مکمل نہیں کرتا، اللہ عزوجلال ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں. اللہ عزوجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے. تیسرا نقصان جو زکوٰۃ نہ دینے کا ہے، کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ حقیقت میں ملعون انسان ہے. آپ جس کو عام زبان میں کہہ دیتے ہیں یہ تو ہے ہی لعنتی. لعنتی اور ملعون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لعنت کہتے ہیں الطرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الترغیب والترہیب میں یہ روایت ہے 1121، اور روایت کی راوی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، لعنت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، وموکلہ سود کھلانے والے پر، وشاہدہ گواہ بننے والے پر، وکاتبہ اور سود کی ڈرافٹنگ اور کتابت کرنے والے پر، والواشمہ اور ایسی عورت پر بھی لعنت کی ہے جو عورت اپنے جسم میں سیاہی بھرواتی ہے، اور ایسی عورت پر، والمستوشمہ جو طلب کرتی ہے اور جو یہ کام کرتی ہے، ومانع الصدقہ اور لعنت ہے اس انسان پر جو زکوٰۃ نہیں دیتا، والمحلل لعنت ہے اس انسان پر جو حلالہ کرتا ہے، والمحلل لہ لعنت ہے اس انسان پر جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے. ترغیب الترہیب کی یہ روایت کتنے پیغام دے گئی، سود کھانے والا، کھلانے والا، گواہ بننے والا، اور یہ کانٹریکٹ جو سائن ہوتا ہے وہ ڈرافٹنگ کرنے والا، لکھائی کرنے والا. دوسری روایت میں آتا ہے وہم فیہ سوا، یہ چاروں کے چاروں گناہ میں برابر ہے. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں درہم ربا اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ بدکاری کرنے کا جتنا گناہ ہے اس سے زیادہ گناہ ہے کہ ایک درہم سود کا کوئی کھائے اگر اس کو پتا ہے، 36 مرتبہ. اور حدیث کے الفاظ ہیں، چوتھی روایت کے الفاظ ہیں الربا 72 حوبا وفی روایت بابا، 72 دروازے ہیں سود کے، 72 گناہ ہیں. ادناها اتیان الرجل امه، سود کا سب سے کم گناہ 72 گناہوں میں سے وہ اتنا ہے، والعیاذ باللہ، کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے. یہ اللہ کے رسول کے فیصلے ہیں. والواشمہ والمستوشمہ، اور دوسری روایت میں آتے والنامصہ والمتنمصہ، ایسی عورت جو پلکنگ کرتی ہے یک کرواتی ہے، ایسی عورت جو تھریڈنگ کرتی ہے یک کرواتی ہے. والواصلہ والمستوصلہ، جو عورت اللہ نے بال دیے ہیں لیکن نقلی بال لگاتی ہے یا لگواتی ہے، اور ایسی عورت جو اپنے جسم کے کسی حصے میں سیاہی بھرتی ہے یا بھرواتی ہے. یہ چاروں کی چاروں عورتیں ملعون ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی ہے. ومانع الصدقہ، اور جو زکات نہیں دیتا. والمحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور جس خامد کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، دونوں ملعون ہیں. یہ حلالہ کیا ہے؟ جب خامد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں ہوں یا 300 کوئی طلاقیں دے دے، وہ ایک ہی ہوتی ہے. حلالہ کیا ہے؟ کہہ دیا جاتا ہے اور لوگ کہہ دیتے ہیں چونکہ تین طلاقیں دی ہیں تینوں ہی ہو گئی ہیں. اب ہوگا کیا؟ ایک بندے کو تیار کیا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہم وقتی طور پہ نکاح پڑھاتے ہیں، تم اس کو اپنی بیوی بناؤ اور تم پھر اس کو طلاق دینا تاکہ پہلے خاوند سے اس کا نکاح کرنا آسان ہو جائے. ابھی تو وہ اپنے خاوند کی بیوی ہے، شادی شدہ سے نکاح کیسے؟ والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتوں سے تو شادی نہیں ہو سکتی. اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اگر میرے پاس کوئی حلالے کا کیس آیا رجمتهما فکلاهما زان، میں ان دونوں کو رجم کروں گا، یہ دونوں ہی بدکار رہے. اور آج تعجب اس بات کا ہے کہ لوگوں کے اندر غیرت ختم ہو گئی. کبھی کسی نے اپنی عزت بھی کسی ہاتھ میں دی ہے؟ کبھی کسی نے اپنی عزت بھی بیچی ہے کہ خود انسان کسی کو کہے کہ میری بیوی لے جاؤ؟ یہ تو جاہلیت میں ہوتا تھا، تو مسلمانوں کے ہاں تو حرام ہے. اللہ عزوجل جلال ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو زکات نہ دینا یہ ملعون بننا ہے، اور زکات نہ دینا اس کا چوتھا خسارہ یہ ہے کہ انسان ہلاکت کی طرف چل نکلتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1404، روایت کی راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنزہا فلم یؤدی زکاتہا فویل اللہ، جو شخص سونے اور چاندی کو جمع کرتا ہے پھر اس کی زکات نہیں دیتا، فویل اللہ، اس کے لیے ہلاکت ہے. اور اگر روایت کو صحیح مان لیا جائے جس پہ علماء نے کلام کی ہے کہ ویل جہنم کے اندر اس وادی کو کہتے ہیں جب کافر کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو 40 سال کے بعد جہاں پہنچے گا کافر، اس کو کہتے ہیں ویل. تو جو زکات نہیں دیتا اس کے لیے ہلاکت ہے، اور جہنم کی یہ وادی ویل ہے. پانچواں اس کا نقصان یہ ہے کہ زکات نہ دینے والا، آیت آپ نے سن لی، قیامت کے دن گنجا سانپ بن کے اس کی گردن میں توک بنا دیا جائے گا. ارشاد ربانی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل سے نوازا ہے اور وہ اس پہ بخیلی کرتے ہیں اس کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے. ان قریب قیامت کے دن وہ بخیلی ہی ان کی گردنوں کا توک بن جائے گی. آسمان اور زمینوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ عز و جلال اس سے خوب آگاہ ہے.
چھٹا نقصان, ایسا سانپ جو ایک پھونک لگا دے دنیا میں تو ساری کی ساری ہریالی ختم ہو جائے.
صرف توک نہیں بنے گا, یہ سانپ بھی اس پہ مسلط کیا جائے گا. اور روایت آپ نے پڑھی ہے کہ وہ کس طرح سانپ اس کی باچھوں اور جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک, میں تیرا مال اور تیرا خزانہ ہوں.
ساتواں نقصان, جو زکات نہیں دیتا
قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے گا. یہ روایت جامع ترمذی کی ہے 617.
سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا يموت رجل, کوئی بھی انسان جب مرتا ہے, فیدع ابلا, اور اس نے پیچھے اونٹ چھوڑے, او بقرا, یا گائے چھوڑی, لم يؤدی زکاتها, اور ان اونٹوں اور گائے کی زکات نہیں دی, الا جاءت يوم القيامة اعظم ما كانت, قیامت کو یہی اونٹ اور گائے دنیا کے اونٹوں اور گائے سے زیادہ بڑے جانور اور موٹے جانور بن کے آئیں گے. وَأَسْمَنَهُ طَطَأُهُ بِأَخْفَافِهَا, اور یہ اونٹ اور یہ گائے اپنے پاؤں تلے اس مالک کو رون دیں گے. وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا, اور اپنے سینگوں کے ساتھ کس طرح ان کی حالت زار کریں گے. کلما نفدت اخراها عادت علیہ اولاها, یہ انسان جب اس طرح سینگوں کے ساتھ یہ آزمائش برداشت کرے گا, پاؤں تلے روندا جائے گا, دوبارہ سے اس کو پھر درست کر دیا جائے گا, پھر اس کے ساتھ یہی عذاب کا معاملہ ہوگا. اور کب تک یہ ایسا عذاب ملتا رہے گا؟ حتی یقضا بین الناس, جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس کے ساتھ پوری کائنات کے سامنے ایسا ہی کیا جائے گا. ایک لمحے کے لیے سوچئے, آج ایک بپھری ہوئی گائے یا اونٹ کسی انسان کے پیچھے بھاگے, کیا بنتا ہے؟ کس طرح وہ انسان کو کس انداز سے وہ کاٹتا ہے اور کس انداز سے اس کی حالت کرتا ہے,
اور پوری کائنات کے سامنے یہ ذلیل ہوگا کہ اس کو اس لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ زکات نہیں دیتا تھا.
آٹھواں نقصان, جو زکات نہیں دیتا یہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا. صحیح الجامع کی روایت ہے 5807, اور ترغیب الترہیب کی روایت ہے 1131. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکاة یوم القیامة فی النار, زکات نہ دینے والا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا. تو زکات کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کے ثمرات اور زکات ادا نہ کرنے کے بارے میں جو نقصانات ہیں آپ نے سنے. یہاں رک کے میں تین گزارشیں زکات کے متعلق کرنا چاہوں گا. معاشرے کے اندر کچھ لوگ تو وہ ہیں جو زکات دیتے نہیں ہیں. نقصانات آپ نے سنے کہ اگر توبہ نہیں ہے تو کل قیامت کو کہاں جائیں گے. یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ زکات نہیں دیتا وہ جہنم کے سفر پہ گامزن ہے. کچھ لوگ زکات دیتے ہیں لیکن پوری نہیں دیتے. کیسے پوری نہیں دیتے؟ اپنے حساب سے زکات دیتے ہیں, اسلامی تعلیمات کے مطابق زکات نہیں دیتے. کسی کی شاپ ہے, کسی کی کوئی کمپنی ہے, کوئی انڈسٹریلسٹ ہے, وہ کیا کہے گا؟ میں نے اتنے نیکی کے کام یہ کیے ہیں اور یہ زکات میں شمار کرتا ہوں. ایسے زکات نہیں ہوتی. زکات کا ایک نصاب ہے اور زکات کا ایک وقت ہے. ما حال علیہ الحول, جب تک سال نہ گزرے زکات نہیں ہوتی. ایک شخص کی شاپ ہے, اس نے ایک مہینے جذبات میں آ کے 20 سے 70 ہزار کا مال نکال کے فارغ کر دیا, لیکن اس کے پروفٹ شو ہوتے ہیں ایک سال کے بعد ملینز میں, یہ اس کی زکات نہیں ہے. اسلام نے مانگا کیا ہے؟ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. 100 میں سے کتنے روپے زکات دی جاتی ہے؟ لیکن کب؟ ہر 100 پہ نہیں, سال کے بعد. اور جب مال اتنا ہو جائے کہ 7.5 تولے سونا اس کا خریدا جا سکے, یا 52.5 تولے چاندی ہو, ایک مرتبہ زکات ہے. کچھ لوگ زکات دیتے نہیں ہیں, کچھ لوگ اپنی مرضی سے دیتے ہیں, اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں دیتے. اور تیسرے ایسی قسم بھی ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق تو زکات دینے کی خواہش کرتے ہیں لیکن پھر بھی بھول جاتے ہیں. کیسے بھول جاتے ہیں؟ زکات کا نظام اسلامی نظام ہے. یہ محرم اور سفر یہ اسلامی مہینے ہیں. جو لوگ اسلامی مہینوں کے ساتھ اپنی زکات کے نظام کو منسلک نہیں کرتے, وہ ہر سال 9 سے 10 دنوں کی زکات چوری کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ کے علم میں ہے کہ جنوری اور فروری کے حساب سے سال کے کتنے دن بنتے ہیں؟ 365. اور محرم سفر کے حساب سے کتنے بنتے ہیں؟ 356 یا 55. جو شخص جنوری فروری کے حساب سے اپنی زکات کو چلاتا ہے کہ میں زکات فلاں مہینے میں دوں گا, وہ ہر سال کتنے دنوں کی زکات نہیں دیتا؟ سوچنے کی بات ہے. چوتھی قسم کے لوگ وہ ہے جو اللہ عزوجلال سے زکات کے نام پہ 2 قسم کی فراڈ کرتے ہیں. کیسے؟ میں نے فلاں کو قرض دیا, حق تو یہ ہے کہ میں نے قرض دیا, ہر روز اس کا اجر مل رہا ہے. جب قرض کی مدت ختم ہوگی تو وہ دگنا اجر مل رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جب پتہ چلتا ہے کہ اب یہ تو واپس نہیں ملنے, ہم کہتے ہیں یہ میری زکات ہو گئی. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ تجھے زکات چاہیے تھی, تم اس سے چھڑا لینا پیسے اور لے لے. یہی معنی ہے. آپ ذرا 2 پارٹنر ایسے کر کے دیکھیں نا, ایک کو کہیں دوسرے کو کہ اچھا فلاں سے نہیں مل رہے تو وہ حصہ تم لے لو اور جو نقد پیمنٹ ہے میرے پاس آنے دو. دیکھتا ہوں کیسے شریک آپ کا مانتا ہے, جو آپ کا پارٹنر کیسے مانتا ہے. یہ پہلا دھوکہ ہم دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں پھر کیا ہو, ہم نے تو چھوڑ دیے نا اللہ کے لیے. کیسے چھوڑ دیا آپ نے؟ زکات میں آپ نے حدیث سنی ہے, طیبتم بھی ہے نفسو, دل کی خوشی سے دیتے ہیں. یہ تو آپ مجبور ہیں, آپ کو مل نہیں رہے ہیں, تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیے کہ چھڑا لے اور لے لے. دوسرا فراڈ جو ہے, جو انسان نہ چاہتے ہوئے زکات کے اندر کر رہا ہے, اطلاعات ملتی ہیں, سوالات آتے ہیں. رمضان جو گزرا اس کی زکات اسی دن نکالنی چاہیے تھی. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, قرآن کہتا ہے جب تم اناج گھر میں لاؤ تو جس دن تم لاؤ اس کو کاٹو, اس دن اس کی زکات دے دو, جس کو ہم عشر بولتے ہیں, 10واں حصہ. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ زکات جو پچھلے سال کی ہے وہ پورا سال اپنے مال میں بھی ہم شامل کرتے ہیں, اللہ نہ کرے بینک میں بھی پڑے ہوئے ہیں, اس پہ پروفٹس بھی لگ رہے ہیں, اور وہ کاروبار میں جو ہے وہ روٹیٹ بھی ہو رہا ہے, اور اس کی سرکولیشن بھی ہو رہی ہے, اور پروفٹس آ بھی رہے ہیں, اور یہ پورا سال سخی بادشاہ تھوڑی تھوڑی کر کے زکات تقسیم کرتا رہتا ہے. جو تم نے پروفٹس لیے اس مال کے, وہ کس کھاتے میں لیے آپ نے؟ یہ تو اللہ کا مال تھا, آپ اس کے لگتے کیا تھے؟ یہ دھوکھا ہے, تمہارا مال ہی نہیں, وہ تم اپنے مال میں اس کو رکھتے کیوں؟ اور جو پروفٹس آئیں گے اس کا حساب کیسے کرتے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے, زکات کا وقت تو آ گیا تھا, اپنی سخاوت کے چرچے کروانے کے لیے پورا سال جو تقسیم کرتے ہو, اس کا آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ آپ مجاز کیسے ہیں اس کے؟ اگر آپ کے اندر اتنی ہی اللہ تعالیٰ نے نیکی کی تڑپ رکھی ہے, تو جو آئندہ آنے والا رمضان ہے جب آپ نے زکات دینی ہے, اس کی زکات پہلے بانٹنا شروع کر دو. جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں زکوٰۃ تو فلاں مہینے میں دیا کرتا ہوں لیکن ضرورت مند اب آ گیا ہے، تو کیا میں پہلے زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا دے سکتے ہو، تو آپ جو آنے والا رمضان ہے اس میں جو زکوٰۃ دینی ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے بہت ضروری ہے تو آپ پہلے دے دو زکوٰۃ، وہاں جا کے حساب کر کے جتنا بنا اس کی کٹوتی کر لینا۔ یہ دوسرا دھوکا ہے۔ اور تیسرا دھوکا جو بڑے دانش مند بھی لگا دیتے ہیں، ہوا کیا، اپنا پارٹنر، اپنا دوست، اس کی شادی پہ زکوٰۃ کے مال سے ہی تحائف پیش کر دیے۔ نہیں، زکوٰۃ کے مصارف مختص ہیں قرآن مجید میں، آپ صرف ان کو ہی دے سکتے ہیں جن کو تذکرہ قرآن نے کر دیا ہے۔ اور چوتھا دھوکہ جو ہے، اگر کوئی کام کرنے والی گھر میں ہے اس کی تو ذمہ داری ہے، اس کی دیکھ بھال تو ایک دینی حق ہے، زکوٰۃ کے ہی مال سے اس کی شادی کریں گے اور ساری زندگی کے لیے اس پہ احسان کا ایک ہاتھ رکھیں گے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے تو علماء کہتے ہیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین وہ کہا کرتے تھے، اور فتویٰ علماء کا، جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو مت کہو کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ کس چیز کی دعا میں یاد رکھیا؟ آپ نے اپنا حق ادا کیا، آپ کس لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا؟ دعا میں یاد رکھنے کا معنی یہ ہے کہ مال بھی آپ کا نہیں ہے اور آپ الٹا اس کے بدلے دعائیں چاہ رہے ہیں۔ یہ تو صحابہ صدقہ بھی دیتے تو چپ کر کے چلے جاتے کہ کہیں یہ کوئی ایسے الفاظ بولے گا، احسان تلے دب جائے گا تو ہماری نیکی نہ ضائع ہو جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچے، جو میرا مال ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو اللہ کا حق ہے، اس کو دے کے میں کہوں کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، میں کس منہ سے کہتا ہوں، میرا تو مال ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے دھوکے انسان کو بہت دور تک لے جاتے ہیں۔ رب تعالی محفوظ اور مصون فرمائے ہر انسان کو، اور صحیح وہ راستہ دکھائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان راہوں سے بھی کچھ آگہی حاصل کی ہوگی کہ جن راہوں پہ آج امت چلی ہوئی ہے اور نتیجتاً بہت سارے نقصانات اٹھا رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں، جو اپنے کاروبار کو چلاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے کاروبار کی حفاظت بھی اس کا رب کرتا ہے، اور اگر کوئی دھوکہ کرتا ہے، مال چوری بھی ہو جاتا ہے، تو اس مال کا عوض، اس مال کا بدلہ اور اس مال کی حفاظت اللہ عز و جلال خود فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ کے احکام اور مسائل، جس طرح آپ نے زکوٰۃ کی کچھ تفصیلات سنی ہیں، میں چاہوں گا کہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل، یہ تفصیلی ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ کلاس میں لے لیں گے، لیکن زکوٰۃ کے مصارف کے متعلق جو وقت بچا ہے وہ ہم بیان کیے دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے سورۃ التوبہ میں آیت کے نمبر ہے 60، اس میں زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے،
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔
إنما الصدقات للفقراء، صدقات زكاة فقیروں کے لیے، ف
فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. والمساکین زکات مسکینوں کے لیے, مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس کی ضرورتوں کو پورا نہ کرتا ہو. والعاملین علیہا زکات سے وہ بھی لے سکتا ہے جو فقیروں مسکینوں کے اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے اپنا وقت لگا رہا ہے, اس کی تنخواہ بھی اس سے دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم اور چوتھے وہ لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہوتی ہے, کہ اگر ایک ایسا وقت آ جائے کسی نان مسلم کو آپ زکات دیتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے, وہ اسلام کو قبول کر لے تالیف قلب کے لیے. وفر رقاب اور پانچویں مد یہ ہے کہ کسی کی گردن آزاد کروانے کے لیے بھی زکات دی جا سکتی ہے. والغارمین اور مقروض چھٹی مد, جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہے اس کا قرض اتارا جا سکتا ہے. وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں, فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی راہ جس میں اللہ عز الجلال کے دین کی سربلندی ہے, جہاد ہے اور دین کے دیگر امور ہیں. وابن السبیل اور مسافر کو بھی زکات دی جا سکتی ہے, وہ اپنے گھر میں ملینز کا مالک ہی کیوں نہ ہو, جب اس کے پاس کوئی توشہ نہیں بچا تو ایسے مسافر کو زکات دی جا سکتی ہے. فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے چیزیں فرض کی گئی ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. خوب جاننے والا کیسا, کہ وہ جانتا ہے جس کو تم دے رہے ہو اور کس نیت سے دے رہے ہو. حکیم حکمت والا ہے, اس کے ہی علم میں ہے کہ کس کو ملنی چاہیے اور کس کو دینی چاہیے. یہ آٹھ مصارف ہیں زکات کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ پانچ لوگوں کو زکات نہیں دینی چاہیے. وہ پانچ لوگ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی روایت ہے 1485, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکات کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگ گیا. حسن و حسین رضی اللہ عنہما کھجوروں کے ساتھ کھیلنے لگے. ان دونوں میں سے ایک نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے منہ سے کھجور نکالی اور ساتھ یہ فرمایا, اما علمت, بیٹا آپ کو پتا نہیں, ان آل محمد لا یأکلون الصدقہ, آل محمد زکات نہیں کھا سکتے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہے اس پہ زکات دینا جائز نہیں, جس کو آج ایک لفظ بولا جاتا ہے سید کو زکات نہیں دی جاتی. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج لوگ سید کی دہائی دے کے زکات لیتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں دینی آپ نے, اور اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ زکات تو منع ہے آپ کو دینا, اور حدیث بھی آتی ہے کہ اوپر والا ہاتھ یہ اچھا ہے نیچے والا ہاتھ برا ہے, تو کہتے ہیں پھر کیا ہوا, میں اوپر سے لے لوں گا آپ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے نیچے کر لیجئے گا. یہ طریقے کون نکالتا ہے, جو چور ہوتا ہے. تو پہلا شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی ہے تو اس کو زکات نہیں دی جائے گی. دوسرا شخص جو خود مالدار ہے. تیسرا شخص جو قوت والا ہے خود کما سکتا ہے, ان دونوں کو بھی زکات نہیں دی جائے گی. یہ روایت ہے سنن ابن ماجہ کی 2598, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں, ان رجلین حدثا اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألانہ من الصدقہ. دو آدمی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے زکات طلب کی. فقلب فیہم البصر,
تو آپ نے اپنی نظر کو گھمایا ان میں، کیسے؟ فرآہما جلدین، اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دونوں ہی طاقتور تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئتما اعطیتکما، چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں. ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب، لیکن یاد رکھنا غنی کے لیے اور ایسے قوت والے کے لیے جو مکتسب ہے، کما سکتا ہے، اس کو زکات نہیں دی جاتی. تو غنی مالدار اور جو خود کمائی کر سکتا ہے، اس کو بھی زکات نہیں دی جاتی. چوتھی بات، کسی کافر کو زکات نہیں دی جا سکتی. وہ جو تالیف قلب کی بات ہے، اس کا مقصد ہے دین کی طرف لانا، ویسے کافر کو زکات نہیں دی جاتی. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی اس روایت سے 1395، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تؤخذ من اغنیائہم، مسلمانوں کے غنی لوگوں سے زکات لی جائے گی. وترد علی فقرائہم، اور مسلمانوں کے ہی فقیروں پر اس کو لٹا دیا جائے گا. پانچواں شخص، والدین اور اولاد کو زکات نہیں دی جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 1487، انت ومالک لوالدک، میرے صحابی تم اور تیرا مال تمہارے باپ کا ہے. ان اولادکم من اطیب کسبکم، تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے. فکلوا من کسب اولادکم، تم لے سکتے ہو اپنی اولادوں کی کمائی سے. اس حدیث نے دو مسئلے حل کر دیے. ایک مسئلہ یہ حل کیا کہ والدین کو زکات نہیں دی جا سکتی، یہ تو ان کا حق ہے. دوسرا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ بیٹے کی جو مالی پوزیشن ہے، والدین اس سے اگر لے لے تو ان کے لیے جائز ہے، بیٹا ڈینائی نہیں کر سکتا. بہت سارے پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یہ تو ایک اور ہم پہ ایک کنڈیشن آ گئی، یہ تو آج مولانا نے جرت دے دی ہمارے باپوں کو، وہ تو ہم سے نکلوائیں گے. یہ حدیث کہہ رہی ہے اولاد، اس کو زکات نہیں دی جا سکتی. حق ہے کہ ان کی پرورش کی جائے، حق ہے ان کی افزائش کی جائے، ان کو تعلیم دلوائی جائے. والدین، ان کو زکات نہیں دی جا سکتی کیونکہ ہم اور ہمارے مال بھی ان کے ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا قصہ صحیح بخاری میں ہے، لیکن اگر پتہ نہ چلے اور باپ کی زکات بیٹے کو مل جائے تو وہ جائز ہوگی، اگر پتہ نہ چلے تو پھر جائز ہوگی. اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 1422. معن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور میرے والد اور دادا خفش بن حبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نسبت کرائی اور نکاح بھی پڑھایا. میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوا، اور مقدمہ کیا تھا؟ کان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بها. مان کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کچھ دینار ایک شخص کو دیے کہ یہ زکات کے دینار ہیں اور مسجد میں تم جو ضرورت مند ہے اس کو تقسیم کر دو. یزید نے جب فوضعها عند رجل فی المسجد، مسجد میں ایک شخص کو دے دیے کہ یہ زکات ہے تم تقسیم کر دو. فجئت فاخذتها، میں جب مسجد میں آیا تو اس نے مجھے بھی دے دیے، میں نے لے لی. فاتیتہ بها، میں نے وہ دینار پکڑے اور گھر آیا، باپ نے دیکھ لی یہ دینار تو میرے ہی لگتے ہیں اور تم میرے بیٹے ہو، تم پہ تو زکات لگتی نہیں ہے. فقال والله ما اياك اردت، کہتے اللہ کی قسم میں تو تمہیں نہیں دینی تھی، تم تو میرے بیٹے ہو. فخاصمته الى رسول الله، باپ بیٹا دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے یہ قضیہ لے کر. تو آپ نے فرمایا، لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيد، یزید تو نے جو تو نیت کی تمہیں اس کا اجر مل گیا، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَن، مان جو تیری قسمت میں تیرے پاس آ گیا وہ تیرا ہو گیا. اس کیفیت سے تو ایک قصہ موجود ہے صحیح بخاری میں، لیکن باپ اپنی اولاد کو اور اولاد اپنے ماں باپ کو اور اوپر تک کسی کو زکات نہیں دے سکتا. ہاں شریعت نے ایک بات ضرور کہی ہے کہ خامد بھی اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، لیکن بیوی اپنے خامد کو زکات دے سکتی ہے. آپ بہت خوش ہوئے ہوں گے، ایک شریعت کا مسئلہ ہے. خامد اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا کیونکہ واجب ہے اس پہ خرچ کرنا، بلکہ سب سے زیادہ اجر کا باعث وہ مال ہے جو آپ اپنی بیویوں پہ خرچ کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ. تم اپنی اہلیہ پہ خرچ کرتے ہو، اپنے اولاد پہ خرچ کرتے ہو، اپنے خادم پہ خرچ کرتے ہو یا اپنی جان پہ خرچ کرتے ہو، ان چار مدات میں آپ ملینز روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن تمہارے نام اعمال میں یہ بطور صدقہ لکھا ہوا ہوگا. اور صحیح مسلم کی روایت معاشرے کے بہت سارے مسائل حل کرتی تھی، اور وہ روایت کیا ہے؟ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، و دینار تصدقت به علی مسکین، دوسرا دینار جو تم مسکین پہ خرچ کرتے ہو، و دینار انفقتہ فی رقبہ، اور تیسرا دینار جو کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے تم خرچ کرتے ہو، و دینار انفقتہ علی اہلک، اور چوتھا دینار جو تم اپنی اہلیہ پہ خرچ کرتے ہو. اعظم اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، تو سب سے عظیم اجر والا وہ دینار ہوگا جو تم نے اپنی اہلیہ پہ خرچ کیا ہے. کاش امت اس حدیث کو یاد کر لے. تو دعویٰ تو نہیں ہے بہت ساری طلاقیں اپنے انجام کو نہیں پہنچیں گی اور وہ گھر جڑے رہیں گے. اور مصیبت یہ ہے کہ آج امت نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی. یہ تو نیکی سمجھ کے، عبادت سمجھ کے انسان کو خرچ کرنا چاہیے اپنی اہلیہ پر، بلکہ حدیث کے تو الفاظ یہ ہیں. جب ایک صحابیہ نے سوال کیا ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان خامن جو ہے وہ بہت بخیل ہے، اس کی بخیلی کی حالت یہ ہے، لا یعطینی من مالی ما یکفینی وولدی، میری ضروریات اور میرے بچوں کی ضروریات جو وہ مال دیتا ہے مجھے پوری نہیں ہوتی. افآخذ عنہ وهو لا يدري، اللہ کے رسول میں چپکے سے اس کی جیب سے نکال سکتی ہوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، تم اتنا مال لے سکتی ہو معروف طریقے سے جو تجھے اور تیرے بچوں کو کافی ہو جائے. معروف طریقے سے کیا مراد ہے؟ کہ اتنا بھی زیادہ نہ لینا کہ کل کو مار ہی پڑ جائے. اور اس حدیث سنانے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آج جب اپنی جیبوں کا ذرا بندوبست کریں کہ کہیں کوئی مسئلہ تو سن لیا ہے، جائز ہے، تو آپ نے ایک ایسا راز دے دیا ہے کہ وہ لے تو سکتی ہیں، حق ہے ان کا. اور سچی بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل سے جب سوال کیا گیا کہ اخلاقیات ہیں کیا، انہوں نے صرف تین باتیں بتائی تھیں، طلب الحلال، حلال کو طلب کرنا، اجتناب المحارم، حرام سے بچنا، والتوسعة على العيال، اور اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرنا، یہ اصل اخلاق ہے. آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہ مال میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں اور یہ کل کو صدقہ بھی بنے گا اور عظیم اجر کا باعث بھی بنے گا، اور تیسرا کام بھی ہوگا کہ میرے گھر میں کبھی لڑائی بھی نہیں ہوگی. اور اس لیے تو حدیث نے یہ کہہ دیا، احسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، اب دو چیزوں پہ ان کے ساتھ احسان کر لو، کبھی لڑائی نہیں ہوگی. کون سی دو چیزیں ہیں؟ اچھا کھانا کھلا دیا کرو اور اچھا لباس دے دو. اور میرے خیال میں سب سے بڑا جھگڑا یہی ہوتا ہے، چونکہ اس میری سہیلی نے 10,000 کا لباس دیا ہے، تم نے تو آج تک مجھے خرید کے نہیں دیا، تو خرید دو. اور زیادہ لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ ایک سے دو جوتیاں تو آپ کے پاس ہیں، آپ اور کیوں خریدنا چاہتی ہو؟ حدیث کہتی ہے اکثر النعال، تم زیادہ جوتیاں بھی خرید سکتی ہو. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اور ساتھ یہ فرمایا جب انسان جوتی پہنتا ہے تو لگتا ہے جیسے سوار ہو گیا ہے. تو چلو اگر دو نہیں تو آپ تین خرید دو. دیکھیں آپ کو یہ بات تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہوگی کہ آپ تو کچھ ایسی ہی باتیں آج بتا رہے ہیں کہ ہمارے خرچے بڑھ گئے، لیکن شریعت کے بھی یہ راز ہیں. چار چیزوں کو اگر مرد اور عورت سمجھ لیں، اس گھر میں شیطان تو لڑائی کروا سکتا ہے، ابلیس، اس گھر میں کبھی پریشانی نہیں آئے. اور یہ احادیث سے پتہ چلتی ہے، جو شخص لباس کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں وسعت کرتا ہے، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ، کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی، بھاگ جاتی وہ. فیسربہن، آپ کہتے ہیں آ جاؤ، اگر بیٹھی ہیں تو ذرا وقت گزار لیں، آپ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی پیدا کر لیں کہ جب آپ کا کوئی ضروری کام نہیں ہے، آپ کے کھانے پینے کے اوقات نہیں ہیں، آپ کے اپنے آفس کے اس طرح کے مشکل اوقات نہیں ہیں، اگر ان کے پاس وقت ہے، ان کے پاس کوئی سہیلی آ گئی ہے یا ان کے تعلق والی آ گئی، اس کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے دیں، آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو تحائف بھیجا کرتے. ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں عورتوں کے بارے میں چار باتیں پیش کر دی. اگر کوئی عورت اختیار کر لے، زندگی بھر اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں. آپ نے ایک لفظ بولے کہ عورت کے اندر تین صلاحیتیں ہونی چاہیے، ان تسره اذا نظر الیہا، جب بھی خامد اسے دیکھے وہ خوش کر دے. کس طرح؟ سلیقہ شعاری سے، حسن انتظام سے، حسن ادب سے، اپنی اچھی عبادت سے، اچھے معاملات سے، اپنی سنجیدگی اور متانت سے اس کو خوش کر دے کہ میں نہیں تھا، کس احسن انداز سے اس نے گھر کو سنبھالا ہے. اور اسی بات کو صحیح بخاری نے بیان کیا ہے، قریش کی عورتوں کی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا فرمایا؟ احناہ علی ولد ارعاہ علی زوج، خامد کے مسائل کا بہت خیال کرنے والی اور بچوں کی بہترین پرورش اور افزائش کرنے والی. یہ عورتیں قریشی ہیں اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی. اور دوسری بات، ان تطیعہ اذا امرها، جب بھی وہ حکم دے صرف ایک مرتبہ کہہ دے ٹھیک ہے، تو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیوی سے پوچھا تھا عورتوں نے، آپ اپنے خامد سے بات کیسے کرتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، اور یہ نوٹ کرنے والا جملہ ہے، کما تکلمون، کما تکلمون امراءکم، جس طرح گورنر سے تم بات کرتے ہو اس طرح ہم اپنے خامدوں سے بات کرتے ہیں. اور اگر کوئی کہہ دے کہ یہ کام کرو اور آگے سے آواز ہے نوٹڈ، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ بہت سارے نوٹ جو ہے وہ فٹ نوٹ آ جائیں گے. یہ بصیرت ہے، یہ حکمت ہے. اور تیسری بات جو حدیث نے بیان کی ہے کہ جب وہ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِ، جب خامد گھر میں نہیں تو وہ خامد کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام کو تین چار تعلیمات دی، اگر وہ زندگی بھر قائم رہیں تو اس گھر میں بھی کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی. اور وہ تعلیمات کیا ہیں؟ صحابی سے کہا کہ تم ان اللہ لا یستحی من الحق، جب بھی کوئی ایسی بات صحابہ کرنا چاہتے تو یہ آیت پڑھا کرتے تھے جس کا تعلق اس طرح کے مسائل سے ہوتا.
آپ نے فرمایا تزوج الابکار، تم شادی کرو کمواری عورتوں سے، اور ساتھ اوصاف کیا بیان کیے؟ فَإِنَّهُنَّ أَعْزَبُ أَفْوَاهًا،
ان کی گفتگو ریلائبل ہوتی ہے. ویسے اعزب کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی گفتگو، یہ عزب سے ہے میٹھی گفتگو. اگر ساری زندگی عورت کو یہ خیال رہے کہ میں نے بصیرت کی بات کرنی ہے، میں نے اچھی بات کرنی ہے، ریلائبل بات کرنی ہے، ایسی عورت کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی.
اعزب افواہن واسخن اقبالا، پرجوش طریقے سے وہ استقبال کرے گی آپ کا. اگر اہتمام کرنے والی کوئی عورت ہو اپنے خاوند کی، جب بھی وہ آئے، ام سلیم کا قصہ اس نے پڑھا ہو کہ کس طرح سنجیدگی کے ساتھ بیٹے کی وفات ہونے کے باوجود انہوں نے وہ قصہ نہیں کھولا، بلکہ پہلے اس کو اہتمام دیا ہے، ریسپشن اچھی دی ہے، اور پھر کھانا پیش کیا ہے، ایسی عورت بھی زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں دیکھتی. اور تیسرا وَأَقَلُّ خِبًا، کہ ایسی عورتیں دھوکہ کم دیتی ہیں. اور اگر کسی عورت کو یہ توفیق مل جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں نے کوئی بات اپنے خاوند سے دھوکے کی نہیں کرنی، اس کو ریالٹی اور گراؤنڈز کے مطابق زندگی بھی اور زندگی کے امور بھی اس کے سامنے رکھنے ہیں، یہ عورت بھی کبھی پریشان نہیں ہوتی. اور چوتھا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ، آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ تھوڑی چیز پہ بھی راضی ہو جاتی ہیں، جس کو اللہ شکر کی توفیق دے دے، یہ عورت بھی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں دیکھتی. رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. صرف صحیح بخاری کی روایت سن لیجئے، خامد اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، لیکن بیوی زکات دے سکتی ہے. صحیح بخاری 1462 اور 1466. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بیان کرتے ہیں، ان کی بیوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب فرمایا؟ جب وہ پوچھنے آئی کہ میں زکات دینا چاہتی ہوں، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی زکات کے زیادہ مستحق ہیں، تو آپ نے فرمایا زوجکی وولدکی احق من تصدقت به علیہم، تیرا خاوند اور اس کی اولاد زیادہ حق رکھتی ہے کہ تو ان پہ صدقہ کرے، ان پہ یہ مال خرچ کرے. تو خاوند کو بیوی زکات دے سکتی ہے، خاوند بیوی کو زکات نہیں دے سکتا. بقیہ انشاءاللہ اس حدیث کے متعلقات ہم اگلی مجلس میں پیش کریں گے. اللہ عز و جلال ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.